الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء ومرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا لله وللرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون ولم انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم محترم بزرگوں دوستو عزیزو اور بھائیو آج خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانفال کی چند آیات تلاوت کی ہیں آج اگست کی 19 تاریخ ہے اور گزشتہ ہفتے ہم نے اتوار کے روز یوم آزادی منایا پاکستان کو بنے 69 سال ہو گئے تھے اور اس کا جشن ہم نے منایا اس کی خوشی ہم نے منائی قرآن مجید کی یہ آیات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اہل پاکستان ہی سے خطاب کرتے ہوئے نازل ہوئی ہیں اگرچہ اصلاً یہ آیات مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے نازل ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عام دعوت کا آغاز فرمایا تو اس روب سے مخالفت شروع ہو گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے اور یہاں تک کہ آپ کے ساتھیوں کو قتل بھی کیا گیا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور باقی جس کا جو بس چلا اس نے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی مسلمانوں پر ظلم و تشدد پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی شکل میں مسلمانوں کو ایک دارالامن عطا فرمایا یا دارالسلام سلامتی کی جگہ عطا فرمائی کہ جس میں ان کو جانی اور مالی تحفظ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کانٹیکسٹ میں یہ آیات نازل ہوئی اور ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے ایمان والو رسپونڈ کرو اللہ اور اس کے رسول کو کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا اذا دعاکم لما یحییکم جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہارے لیے حیات بخش ہے جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ کی
نعمت کی انسان ناقدری کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے قلب میں جو ہدایت کا چراغ اس کے دل میں روشن فرمایا ہے، انسان اس سے روشنی حاصل کرنے سے انکار کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، یہ ایک کہنے کا ایک خوبصورت انداز ہے کہ جو دیوار اللہ تعالیٰ کھڑی کر دے، یا دن جو چیزوں کے درمیان اللہ تعالیٰ رکاوٹ بن جائے، اس رکاوٹ کو ہٹانا جو ہے وہ ممکن نہیں۔ تو یہ سخت وارننگ ہے، وَعْلَمُوا أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے، اسی کے حضور تمہاری پیشی ہوگی۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے، ڈرو اس فتنے سے کہ جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، بلکہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پسے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کئی مثالوں سے سمجھایا ہے کہ وہ قوم کے جو نہیں عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیتی ہے، تو پھر وہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ تباہی سے دوچار ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بحری جہاز کی مثال دی کہ جس کی کئی منزلیں ہیں، جو لوگ اس کی نچلی منزل میں ہیں جو پانی کے اندر ہوتی ہے، وہ پانی لینے کے لیے اوپر کی منزل پر جاتے ہیں اور اوپر کی منزل والے پھر ڈسٹربنس محسوس کرتے ہیں، اور ان کی آپس میں کچھ کھٹپٹ ہوتی ہے، اور اگر بیسمنٹ والے یہ طے کریں کہ پانی تو ہمارے قریب ہے، کیوں نہ ہم اس کے پیندے میں سوراخ کر لیں اور یہیں سے پانی حاصل کر لیا کریں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ پورا کا پورا جہاز پوری کی پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ کہ جو پیندے میں سوراخ کرنا چاہیں گے، اگر باقی لوگ انہیں اس سے نہیں روکیں گے، تو صرف وہی نہیں ڈوبیں گے کہ جو سوراخ کر رہے تھے، بلکہ سب کے سب سوار جو ہیں اس جہاز کے وہ ڈوب جائیں گے۔ تو جس قوم میں نہیں عن المنکر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پاسداری، اللہ تعالیٰ کی حکم برداری کو ترک کر دیا جاتا ہے، تو پھر صرف وہی لوگ عذاب سے دوچار نہیں ہوتے کہ جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس میں پھر شرفا اور نماز روزہ کرنے والے بھی اس میں پستے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم صادر فرمایا کہ فلاں فلاں بستیوں کو ان کے رہنے والوں سمیت الٹ دو، تو حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ، اس بستی میں تو تیرا ایک فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے دیر بھی تیری نافرمانی نہیں۔ اب گواہ دینے والے، گواہی دینے والے کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، اور گواہی کیا دے رہے ہیں؟ سچی گواہی ہوگی نا، گواہی کیا دے رہے ہیں کہ اس شخص نے پلک جھپکنے کی دیر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل سے کہ ان بستیوں کو الٹو، اس بستی کو الٹو، پہلے اس پر اور پھر دوسروں پر، اس لیے کہ وہ خود تو اللہ اللہ کرتا تھا، میری فرما برداری کرتا تھا، لیکن میری نافرمانی دیکھ کر اس کا چہرہ کبھی متغیر نہیں ہوا تھا، وہ اپسٹ نہیں ہوتا تھا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہو رہی ہے، ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ بچو اس فتنے سے، ڈرو اس فتنے سے، یعنی اس فتنے سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے کہ جو جب آئے گی، جب وہ عذاب آئے گا تو وہ تم میں سے صرف ظالموں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا بلکہ سب کے سب اس کا شکار ہو جاؤ گے. اور پھر فرمایا کہ وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھنا، جان لینا کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ جب سزا دینے پہ آتا ہے تو اس کی سزا بھی بڑی سخت ہوتی ہے اگرچہ وہ بڑا غفور رحیم ہے. یہ بات بڑے خوبصورت الفاظ میں سورہ ہجر میں آئی ہے کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. یہ بھی ان آیات میں سے ہے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ ان کو تو آپ یاد ہی کر لیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا غفور الرحیم، اور یہ بھی بتا دو وانا عذابی ہو العذاب العلیم، کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب، کہ میری عام روش تو بخشنے کی ہوتی ہے لیکن جب وہ لمٹ آ جاتی ہے کہ جس کے بعد معاف کرنا مظلوموں پر زیادتی ہوتی ہے تو پھر میں عذاب دیا کرتا ہوں، سزا دیا کرتا ہوں، اور پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے. تو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے. اس کے بعد بڑی خوبصورت بات کہی ہے جس پر میں نے کہا کہ یہ بالکل اہل پاکستان کے لیے ہی نازل ہونے والی آیات نظر آتی ہیں. وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے، قلیل تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں اپریس کیے جا رہے تھے، دبائے جا رہے تھے. تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور تم ڈر رہے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں. فَآوَاكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی. میں تو پاکستان کی پیداوار ہوں لیکن یہاں جو بزرگ موجود ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے جنہوں نے خود یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس دفتر میں ہندو آفیسر ہوتا تھا، جس محکمے میں ہندو ڈائریکٹر ہوتا تھا، کوئی چپراسی کی پوسٹ بھی اس محکمے میں، اس دفتر میں نکلتی تھی تو ہندو افسر کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ یہ بھی کسی ہندو ہی کو ملے، کوئی مسلمان بھی کہیں چپراسی نہ لگ جائے، تب آفیسر تو بہت دور کی بات. اور منڈی میں جہاں کوئی ہندو آڑتی ہوتا تھا تو کسی پلے دار کی ضرورت پڑتی تھی بوجھ اٹھانے کے لیے، سامان اٹھانے کے لیے، تو وہ ذرا جھانکتا تھا کہ کوئی ہندو پلے دار نظر آئے تو میں اس کو آواز دوں، مبادہ کوئی ایک ٹکا جو ہے، ایک پیسہ کوئی مسلمان نہ دے. تو یہ کیفیت تھی جس سے مسلمان دو چار تھے. اگرچہ ہمارے جو دینی حلقے تھے چونکہ ان کا واسطہ مسلمانوں ہی سے تھا، ان کی تمام معیشت مسلمانوں کے ساتھ وابستہ تھی، مساجد کو چندہ کون دیتا تھا؟ مسلمان. مدارس کو چندہ کون دیتا تھا؟ مسلمان. لہذا انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں تھا کہ ایک عام مسلمان جو ہے جو ہندوستان میں رہ رہا ہے وہ کس کیفیت سے دو چار ہے. اور پھر ان کی سادہ لوہی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انگریز نے ہم سے حکومت چھینی ہے، اگر انگریز چھوڑ کے جائے گا تو پھر حکومت واپس ہمیں مل جائے گی. جبکہ معاملہ کیا تھا کہ اب جمہوریت کا دور تھا اور اکثریت کو حکومت ملنے والی تھی. پروفیسر ڈاکٹر واشد لطیف صاحب، مشہور گائناکولوجسٹ ہیں ہمارے ملک کے، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے طالب علموں کو بتایا کہ پورے ہندوستان میں، پورے انڈیا میں 1000 گائناکولوجسٹ ہیں، ان میں سے صرف 3 مسلمان. اور بچوں کو بتایا کہ یہ میں آج اگر گائناکولوجسٹ ہوں اور پروفیسر ہوں گائناکولوجی کا تو صرف پاکستان کی وجہ سے ہوں. اگر ہندوستان تقسیم ہو کر پاکستان نہ بنتا تو شاید میں ڈاکٹر بھی نہ ہوں. پروفیسر تو بہت دور کی بات ہے، اس لیے کہ اس ساری دوڑ کے اندر، اس مقابلے کے اندر ہندو اکثریت میں بھی تھے اور سب ہندوؤں نے تعلیم حاصل کی تھی، مسلمان تو اس ایشو پر بھی ڈیوائڈڈ تھے کہ انگریزی تعلیم حاصل کرنی تھی یا کہ نہیں کرنی، لیکن وہ جو خوف تھا، ایک مرتبہ تنظیم اسلامی کے تحت ہم نے ایک ریلی نکالی تو گھنٹہ گھر میں میں نے خطاب کیا اور اسی آیت کا میں نے حوالہ دیا، تو اس کے بعد ایک بزرگ جو ہے وہ میرے پاس آیا، ان کا مقصد تو ٹھیک کیا اور مجھے گن کے بتا دیا کہ پورے 8 بازاروں میں صرف 7 دکانیں مسلمانوں کی تھیں، صرف 7، ایک فلانے بازار میں، 2 فلانے بازار میں اور 2 بھانسے ٹھیکے جو ہیں وہ مسلمانوں کے پاس تھے جنگ بازار میں، یہ کل انہوں نے بتائی بات، شاید کچھ مبالغہ بھی ہو لیکن اندازہ یہی ہے کہ ایسا ہی ہوگا، 7 نہ ہوں گی تو 14 ہو جائیں گی، 20 ہو جائیں گی، لیکن اس سے زیادہ شاید مسلمانوں کی دکانیں تھیں۔ لیکن آج کیا ہے، آج یہ 8 کے 8 بازار بھی اور ان کے بیچوں بیچ اب ایک گول نہیں ہے، اب تو گول ہی گول ہیں، سب کی سب دکانیں کس کی ہیں؟ ہماری ہیں، عبداللہ پور بھی ہمارا ہے، تارک آباد بھی ہمارا ہے، جناح کالونی بھی ہماری ہے، پیپلز کالونی بھی ہماری ہے، خیبر وقت بھی ہماری ہے، شہید کالونی بھی ہماری ہے، امین ٹاؤن بھی ہمارا ہے، سب کچھ ہمارا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ کس کیسے ہمیں ملا، یہ اس پاکستان کی برکت سے ملا۔ تو فرمایا بذکرو اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے اور زمین میں دبائے جا رہے تھے، تخافون یا تخطفکم الناس، تمہیں ڈر تھا کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی، تمہیں اپنی حفاظت میں لیا اور یہ ملک ہمیں عطا فرمایا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی خاص نصرت سے تمہاری تائید فرمائی، تمہیں سپورٹ کیا۔ اور یہ بھی قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں میں نے عرض کیا نا کہ اصل میں تو یہ مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، لیکن یہ ہماری کیفیت پر پوری اترتی ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملا، تاریخ میں یہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا، کسی اور مذہب کے نام پر بھی آج تک کوئی اور ملک نہیں بنا، اسرائیل جو ہے وہ ایک نسل کی بنیاد پر ہے، وہ نسل جو ہے وہ ایک مذہب کی ماننے والی ہے، لیکن پاکستان میں بسنے والے مسلمان ایک نسل سے تعلق نہیں رکھتے، جہاں سادات بھی ہیں، صدیقی اور فاروقی اور فرشی بھی ہیں، راجپوت بھی ہیں، جاٹ بھی ہیں، ہرائی بھی ہیں، گجر بھی ہیں، ڈوگر بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، سب کے سب ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو قومیں ہیں یہ ہندوستان میں بھی ہیں۔ تو پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمان ہونا، کلمہ گو ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں، ان کو یہ ملک اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جس کی پہلے کوئی نظیر نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے ملک ہیں آپ کو ان کے نام یاد ہیں، ان کی سب کی ایک تاریخ ہے، پاکستان کی 59 سال پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا، تاریخ تو بہت دور کی بات ہے، پھر ملکوں کو جدا کرنے والی کچھ قدرتی سرحدیں ہوتی ہیں، کوئی دریا ہوتا ہے، کوئی سمندر ہوتا ہے، کوئی پہاڑ ہوتا ہے، جہاں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کاغذ پر کھینچی ہوئی لکیریں، یہ تحصیل ادھر، یہ پورا پورا ضلع بھی نہیں تھا، کسی ضلع کی ایک تحصیل ادھر ہے، 2 تحصیلیں ادھر ہیں، انوکھی بات ہوئی، اور ساری سازشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے 69 سال اپنی تاریخ کے بارے مکمل کر لیا، اور یہ سب بھی اللہ کے فضل و کرم سے،
پھر یہ کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ تھی، ایک چھوٹی جماعت تھی، اس کے مقابلے میں کانگریس ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ پھر کانگریس کی ایک اسٹرانگ لیڈرشپ تھی، اکیلا گاندھی جو ہے ان کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا اور ایک عوامی لیڈر تھا، اور وہ کہتا تھا کہ پاکستان میری لاش پر بنے گا، لیکن بارہ ترک پاکستان بن گیا۔ انگلستان میں دو پارٹیز کی حکومت ہوتی ہے، یا کنزرویٹو پارٹی کی یا لیبر پارٹی کی۔ کنزرویٹو پارٹی پرو مسلم تھی، لیبر پارٹی پرو ہندوستی۔ ہندوستان کی تقسیم کے وقت لیبر پارٹی کی حکومت تھی، اس کے باوجود پاکستان بن گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ پھر یہ کہ نہرو کے ذاتی تعلقات ماؤنٹ بیٹن کی فیملی کے ساتھ تھے، جو اس وقت وائس رائے تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان بن گیا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا۔ اور پھر قائد اعظم جیسا لیڈر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا کہ جو پرچیزیبل نہیں تھا۔ یہ الفاظ جو میں نے کہے ہیں یہ قائد اعظم ہی کے الفاظ ہیں۔ ایک مرتبہ وائس رائے نے انہیں بلایا اور انہیں وزارت کی پیشکش کی، تو قائد اعظم بیٹھے سنتے رہے ساری گفتگو، اور میٹنگ کے اختتام پر وائس رائے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آیا پروٹوکول دینے کے لیے، اور اس نے ہاتھ بڑھایا جناح صاحب کی طرف، تو جناح صاحب نے ہاتھ ملائے بغیر وہاں سے نکلتے ہوئے کہا، ڈو یو تھنک آئی ایم سب چیزیں بول، تم کیا سمجھتے ہو میں کوئی بکاؤ مال ہوں؟ میں بکاؤ مال نہیں ہوں کہ میں تمہاری وزارت کی پیشکش جو ہے اس سے خریدا جا سکتا ہوں۔ تمہارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لیڈر کا کیا۔ اور آج بھی ہمارے سامنے سیاسی پارٹیاں ہیں اور ان کی قیادتیں ہیں، کوئی ان سے اپنی کرسی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کی قیادت علامہ اقبال کے پاس تھی، تبھی انہوں نے وہ صدارتی خطبہ الہ میں 1930 میں دیا تھا لاہور میں، جس کی یاد ہم 23 مارچ کو مناتے ہیں۔ تو وہاں علامہ اقبال نے پاکستان کی تجویز پیش کی، قائد اعظم نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی تھی، لیکن جب اندر جا کر دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ کانگریس تو ہندوؤں کی جماعت ہے، یہ ہندوستانیوں کی جماعت نہیں ہے۔ لہذا مایوس ہو کر انگلستان چلے گئے واپس، اور وہاں جا کر پریکٹس شروع کر۔ علامہ اقبال نے انہیں خط لکھ کر بلایا کہ آپ کی قوم کو آپ کی ضرورت ہے، اور ایک ایسا کام کیا کہ جو عام طور پر نہیں ہوتا، انہیں اپنی کرسی چھوڑ کر مسلم لیگ کی صدارت کی کرسی پر بٹھایا۔ پھر یہ کہ قائد اعظم بھی بارہ، چونکہ ایک وہ سیاسی لیڈر تھے، ایک فوجی ڈکٹیٹر میں اور سیاسی رہنما میں فرق ہوتا ہے کہ سیاسی رہنما جو ہے وہ ہمیشہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتا ہے، اور کیبنٹ مشن پلان جو پیش کیا برطانوی حکومت نے، تو قائد اعظم بھی بہرحال اس کو قبول کرنے پر مجبور ہوئے، اس لیے کہ جب بھی کوئی نیگوشیشن ہوتی ہے اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، تو آپ سب چیزوں کا تقاضا کریں تو اس کے مقابلے میں آپ کو کچھ نہ کچھ تو بہرا دینا پڑتا ہے۔ صلح حدیبیہ میں قریش کو انہوں نے سب ہر اعتبار سے مسلمانوں کو دبا لیا، لیکن بہرحال ایک چیز دینی پڑی انہیں، کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا، چاہے تو وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن جائے، اور چاہے تو قریش کا حلیف بن جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی ایک شک جو تھی وہ فتح مکہ کی بنیاد بن گئی، انہوں نے اس شک کی خلاف ورزی کی۔ وہ ایک شک مان کر بھی اس کی خلاف ورزی کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے کر لی، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے وہ معاہدہ توڑا، اور پھر اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے، یعنی کانگریس کی پالیسی کے عین مطابق تھا وہ جوائنٹ ڈیفنس، کہ پہلے آغاز کے طور پر کچھ محکمے جو ہیں وہ دیے جائیں پاکستان اور بھارت کو، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سب کچھ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے۔ تو کسی اخباری نمائندے نے نہرو سے سوال پوچھا کہ آپ نے کیبنٹ مشن پلان تسلیم کر لیا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے وجود کو مان لیا؟ تو نہرو نے کہا کہ ایک بار ہو تو لینے دو، پھر کون علیحدہ ہونے دیتا ہے۔ جو ہی جواہر لال نہرو کا یہ بیان آیا، قائد اعظم نے فوراً کیبنٹ مشن پلان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تو اندرا گاندھی نے کہا تھا نا کہ میرے پتا جی تو صوفی تھے، انہوں نے سیاست کا پتہ نہیں تھا۔ اندرا گاندھی کیا جانے سیاست کو، جواہر لال نہرو بہت بڑا سیاستدان تھا، لیکن اس کی مت کس نے ماری؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی مت ماری۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے یہ جملہ نکلوایا جس کی بنیاد پر وہ کیبنٹ مشن پلان جو ہے وہ ختم ہو گیا، بہرحال پاکستان بنا۔ پاکستان تو 1947 میں بنا، لیکن مسلمانوں کی ہندوستان میں بہرحال ایک تاریخ ہے۔ ہندوستان میں اسلام کا تعارف، پہلا تعارف وہ محمد بن قاسم کے ذریعے سے ہوا، کہ ایک ہندو راجہ داہر نے مسلمانوں کے ایک بحری جہاز کو لوٹا، اور وہاں ایک خاتون نے یہ فریاد کی کہ کہاں سویا ہوا خلیفہ؟ حجاج بن یوسف اموی خلیفہ، حجاج بن یوسف اس وقت امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ تو انہوں نے فوراً رسپونڈ کیا اور اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو انہوں نے بھیجا، انہوں نے یہاں پر آ کر راجہ داہر کو شکست دی اور سندھ میں اپنی حکومت قائم۔ وہ حکومت تو زیادہ دیر نہیں رہی، لیکن چونکہ بزور شمشیر انہوں نے یہ علاقہ فتح کیا تھا، لہذا یہاں کے جو مقامی غیر مسلم یعنی ہندو تھے انہیں اپنی سیکیورٹی پرچیز کرنی پڑی جزیے کے ذریعے۔ یعنی اسلامی ریاست کا اصل شہری جو وہ مسلمان ہوتا ہے، غیر مسلم جو ہے اس میں پروٹیکٹڈ شہری کی حیثیت سے رہ سکتا ہے، لیکن اس کا وہ بنیادی شہری نہیں بن سکتا۔ جیسے آج آپ کسی عرب ملک میں جائیں تو وہاں پر آپ کاروبار نہیں کر سکتے جب تک وہاں کا کوئی لوکل کفیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہ ہو، تو آپ فارنر ہی رہتے ہیں۔ تو ایک اسلامی ریاست کے اندر جو غیر مسلم ہے اس کی ایسی حیثیت، لہذا جزیہ وصول کیا جاتا تھا ان سے۔ لیکن جب حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا اور آنے والے بعد کے خلیفہ نے محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا، تو ایک تاریخی واقعہ ہے کہ جن ہندوؤں سے جزیہ وصول کیا گیا تھا پورے سال کے لیے، انہیں وہ جزیہ واپس کیا گیا اور پھر مسلمان یہاں سے گئے۔ تو بڑے گہرے نقوش جو ہے انہوں نے یہاں پر چھوڑے، لیکن یہاں پر نہ تو مسلمانوں کی حکومت قائم ہو سکی، ایک مستحکم حکومت، اور نہ ہی کوئی ہندو جو ہے وہ مناسب تعداد میں مسلمان ہوئے۔ اسلام یہاں پر پھیلا صوفیاء کرام کی محنت سے۔ مختلف صوفیاء کرام نے اپنے مریدوں کو حکم دے کر بھیجا کہ تم فلاں جگہ جا کر ڈیرا لگا لو اور وہاں پر اسلام کا چراغ روشن کرو، اور وہ مرید ان کے اپنے مرشد کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہاں آ کر بیٹھ گیا اور وہاں اس نے اسلام کا چراغ روشن کیا۔ ان صوفیاء کرام کی محنت سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ کیا کیا انہوں نے؟ ایک اپنا کردار انہوں نے دکھایا جس کا حاصل یہ تھا کہ یہ شخص ہمارے جیسا انسان ہے، جیسے ہمارا گوشت پوست ہے اس کا بھی گوشت پوست ہے، اسے بھی کھانے کی ضرورت ہے، اسے بھی پینے کی ضرورت ہے، اس کی بھی دنیاوی ضروریات ہیں، لیکن ان سب کے باوجود یہ دنیا کا کتا نہیں، اس لیے کہ یہ ہندو بننے کے سمجھ میں آنے والی بات تھی ہی نہیں سرے سے کہ کسی شخص کو اشرفیوں کی تھیلی پیش کی جائے اور وہ اسے ریجیکٹ کر دے. ایک نے متعدد واقعات ایسے ہوئے کہ کوئی بادشاہ وقت جو ہے وہ ملنے کے لیے آیا ہے، اس لیے کہ بادشاہ تو تھے یہاں پر، اب وہ لوگ اکثر و بیشتر جو وہ افغانستان سے آئے، پہلے وہ حملے کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، حملے کرتے تھے چلے جاتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ یہاں پر حکومتیں بھی قائم ہونا شروع ہو گئیں. تو جب مسلمان حاکم یہاں پر آئے تو انہوں نے ایک دوسری پیرلل چیز جو چلائی امپریس کرنے والی، وہ کیا تھی؟ عدل و انصاف. کہ یہاں پر انہوں نے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، اور صوفیہ کرام نے یہ شو کیا کہ وہ دنیا کے کتے نہیں. اور اس کا عجیب ترین واقعہ یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ ایک بہت نیک انسان تھے، ان کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا تو انہوں نے اس کو پہچان لیا، تو وہ بادشاہ کے پاس کوئی آیا تو کچھ نہ کچھ انعام تو دیا انہوں نے. انہوں نے کہا کہ اچھا انعام تو میں تب دوں گا جب کوئی ایسا روپ دھار کے آؤ کہ جس میں میں تمہیں پہچان ہی نہیں سکوں. کئی سال گزر گئے، کیونکہ خود وہ دیندار آدمی تھے اور نیک لوگوں کی، دین کے خادموں کی بڑی قدر کرتے تھے، تو انہیں پتا چلا کہ ایک فلاں علاقے میں کوئی بزرگ ہیں اللہ والے اور بہت ہی دنیا سے بے ربط ہی رکھتے ہیں اور دنیا کے مال کا کوئی لالچ نہیں رکھتے. تو اورنگزیب عالمگیر ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، دعا کی درخواست کی، اور جاتے ہوئے اشرفیوں کی تھیلی پیش ہوئی تو انہوں نے واپس کر دی کہ نہیں، یہ تمہیں مبارک، ہم تو دین کے خادم ہیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم دنیاوی تحائف جو ہیں یہ قبول کریں، یہ تمہیں مبارک. بادشاہ وہاں سے اٹھ کر جو بھی وہ کیمپ دربار ان کا بنا ہوا تھا، خیمہ وغیرہ، اس میں آئے تو وہ بزرگ جو ہے وہ چل کے پیچھے آ گئے. السلام علیکم. میں کہوں تیرا بھلا ہو جاوے. بہت خوش ہوئے اور انعام دیا انہیں بہت زیادہ بہروپیے کو، اور ساتھ ہی ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کہ یہ انعام جو میں نے تمہیں اب دیا ہے یہ تو اس بات کا ہے کہ تم نے ایسا روپ دھارا کہ میں تمہیں پہچان نہیں سکا، لیکن وہ جو میں نے تمہیں اشرفیوں کی تھیلی پیش کی تھی وہ تمہیں کیوں چھوڑ دی؟ وہ لے کر بھی تم اس نام کے حقدار تھے. تو اس بہروپیے نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب میں اس روپ میں تھا کہ جو اولیاء اللہ کا روپ ہے، اگر میں اس بھیس میں آپ سے وہ تھیلی وصول کر لیتا تو اس لباس کو ایک بٹا لگ جاتا اور وہ مجھے گوارا نہیں. صوفیاء کرام کی ایک اسٹینڈنگ ہے کہ یہ دنیا کا کوئی لالچ نہیں رکھتے، اگر میں آپ سے وہ تھیلی وصول کر لیتا تو معلوم ہوتا لوگوں کو کہ اب صوفیہ کرام بھی وہ بھی دنیا دار ہو گئے، لہذا میں نے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، مجھے وہ قربانی گوارا ہے کہ میں وہ اشرفیوں کی تھیلی آپ سے نہ لے سکا، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میری کسی حرکت کی وجہ سے صوفیہ کرام کی عزت پر خطرہ ہے. تو میں اور آپ جو آج مسلمان ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم انہیں بزرگوں کی محنت کی وجہ سے مسلمان ہیں کہ جنہوں نے ہمارے آبا و اجداد کو دائرہ اسلام میں داخل کیا. میں نے اپنے دادا مرحوم سے زمانہ طالب علمی میں، جب میں شاید میٹرک یا انٹر میں پڑھتا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی ہمارے بزرگ کس صوفی بزرگ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ مظفر گڑھ کی طرف کوئی بزرگ تھے، لیکن ابھی مجھے صوفیہ کی اس مہربانی کا، ان کے اس احسان کا احساس نہیں تھا. میں تو فری بھی کچھ کے نام کیا تھا، کبھی میں بھی کبھی وزٹ کرتا. اب اپنی محسن کی قبر پر. بہرحال ہم سب کو صوفیاء کرام کا ممنون احسان ہونا چاہیے کہ آج ان کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں. تو یہاں پر اسلام پھیلا ایک کثیر تعداد میں, اور پھر مستحکم حکومت جب قائم ہوئی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی, وہ مغلیہ دور میں قائم ہوئی. مغلیہ پہلا حکمران جو تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ظہیر الدین بابر تھا, اس کا بیٹا اس کے بعد ہمایوں تخت پر بیٹھا. ہمایوں نے شکست پائی شیر شاہ سوری سے, کچھ عرصے کے لیے شیر شاہ سوری حاکم بنا اور پھر واپس ہمایوں نے وہ حکومت حاصل کی. ہمایوں کا بیٹا جہانگیر تھا. جہانگیر کے بعد اس کا بیٹا اکبر, سوری اس کا ہمایوں کا بیٹا اکبر تھا. اکبر ابھی 8 سال کا تھا کہ وہ حکومت کے تخت پر بیٹھ گیا. اب یہ بچہ تھا, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتی ہے کہ وزراء جو ہیں وہ ان پڑھ ہو تاکہ ہماری چلے. تو جن لوگوں نے اکبر کو تخت پر بٹھایا ان میں کثیر تعداد ہندوؤں کی بھی تھی, لہذا بظاہر بادشاہ جو تھا وہ اکبر تھا, لیکن جو حکومت کا سارا انتظام تھا وہ مشیروں میں اور جو ان میں سے اکثریت ہندوؤں کی تھی ان کے پاس چلا گیا. انہوں نے ایک سازش کی اور بادشاہ سے اس پر انگوٹھا لگوایا کہ اصل جو مسئلہ ہے کہ آپ کی رعایا کی اکثریت جو ہے وہ ہندو ہے, آپ مسلمان ہیں تو آپ کے لیے حکومت جو ہے یہ سنبھالنا بڑا مشکل ہے. آپ کوئی ایسا انتظام کریں کہ جس کے ذریعے سے یہ جو دوئی ہے آپ کے شہریوں کے درمیان یہ ختم ہو جائے. لہذا اس کو مشورہ دیا گیا جلال الدین اکبر کو کہ دین اصل میں ایک خدا کو ماننے کا نام ہے. آپ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں, ہندو بھی ایک خدا کو مانتے ہیں, اگرچہ اس کے ساتھ وہ چھوٹے خدا اوروں کو بھی مانتے ہیں, لیکن بارہ کوئی بھی ایک بڑے کو مانتے ہیں. سکھ بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, یہودی بھی مانتے ہیں, اور کچھ اخلاقی اقدار ہیں کہ جو مذہب کا حصہ ہوتی ہیں, سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, جانبداری سے معاملہ کرنا چاہیے, چوری نہیں کرنی چاہیے, دھوکہ نہیں دینا چاہیے, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ ان دو چیزوں کو پروموٹ کریں اور وہ چیز کے جو مذاہب کے درمیان اختلاف پیدا کرتی ہے اس کو اپنی اپنی جگہ پر رہنے دیں, اس کو آفیشیل حیثیت سے نکال دیں. یعنی مراد کیا تھی, بڑی صفائی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے نکال دیا گیا اور دین الہی بنایا گیا. اس کو دین اکبری بھی کہتے ہیں لیکن اس کا اصل نام جو تھا وہ دین الہی تھا, دین اللہ نہیں تھا, نوٹ کیجیے گا, دین الہی, جس کا مطلب ہے میرے خدا کا دین. پیچھے بچوں کو چپکائیں, میرے خدا کا دین, یعنی مسلمان سمجھے کہ یہ میرا دین ہے, ہندو سمجھے کہ یہ میرا دین ہے, عیسائی سمجھے کہ یہ میرا دین ہے, اور سکھ سمجھے کہ یہ میرا دین. بلکہ سکھ مذہب جو تھا یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسلام کے مقابلے میں ہندوؤں نے یہ مذہب بنایا تھا کہ جب ایک کثیر تعداد میں ہندو مسلمان ہو گئے ہمارے آبا و اجداد, تو ہندوؤں کو تشویش ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مذہب بھی ختم ہو جائے. تو ہندو پنڈت جو تھے وہ سر جوڑ کر بیٹھے, تو انہوں نے وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کیوں اتنی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں. تو ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ اصل میں چونکہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور یہ ایک بڑی غیر معقول حرکت ہے, لہذا ہم اپنے مذہب میں سے ایک ایسا ورشن نکالیں کہ جس میں توحید ہو. یعنی مطلب کیا تھا کہ لوگ مسلمان نہ ہوں تو سکھ مذہب جو ہے وہ بنایا گیا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور اس میں توحید کو رکھا گیا. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا
نہیں مختلف موویز کے اندر، اور اگر انڈیا کا کوئی چینل آپ دیکھتے ہیں تو سکھ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو کہتے بھی ربی ہیں، یعنی جو قرآن مجید میں لفظ اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ کی جس حیثیت کو پروموٹ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ربی کہتے ہیں، تو یہ ہندو ورژن بنایا گیا۔ حضرت مدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بڑا عظیم کام کر کے دکھایا وہ یہ کیا کہ جو بڑے بڑے وزراء تھے، مسلمان وزراء، اور جو بڑے بڑے علاقوں کے والی تھے، نواب تھے، ان کو خطوط لکھے۔ حضرت مجدد کے جو مکتوبات ہیں فارسی کے اندر وہ خطوط ہیں کہ جس میں انہوں نے اس بات پر بڑا زور دیا کہ اسلام میں اصل حیثیت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا ہے ہی ہے، وہ اس کے رسول ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اسلام کا کوئی وجود نہیں، یعنی دین الہی کے اندر، دین اکبری کے اندر پروموٹ کیا گیا تھا کہ بھائی چارے کو قائم کرنے کے لیے اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے وہ حرکتیں کہ جو کسی دوسرے مذہب والوں کو پسند نہیں ہیں ان کو اوائڈ کیا جائے، بلکہ یہ بات پروموٹ کی گئی کہ اگر آپ کے پڑوسی کو آپ کا گوشت کھانا پسند نہیں ہے تو آپ گوشت نہ کھائیں، گوشت کھانا کون سا فرض ہے۔ تو مثال دے رہا ہوں کہ حضرت مجدد نے اپنے مکتوبات میں زور دیا کہ مسلمان کو گوشت ضرور کھانا چاہیے تاکہ اس کی حیثیت جو ہے وہ نمایاں ہو کہ وہ ایک علیحدہ مذہب کا حامل ہے کہ جو گوشت کھاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، اس پر انہیں بہت زور دیا۔ اسی پر علامہ اقبال نے جو انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے وہ بھی ایک یادگار اشعار ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحاظ پر، وہ خواب کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان۔ یہ سرمایہ ملت کیا ہے؟ ایمان کی رسالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، جسے علامہ اقبال نے پھر جب یورپ کا سفر کر کے آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یعنی یورپ کی جو اصل موو ہے وہ کیا ہے کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی یہ ساری سازش آپ کا سے زیادہ تاریخ میں پڑھیں گے، وقتاً فوقتاً ایسے موو ہوتے رہے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، اور یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ یعنی سرکاری جو کریکولم ہے، نصاب ہے، اس کے اندر جو پریپ کا قاعدہ ہے، جو کتاب ہے دینیات کی، اس میں ایک سوال ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جواب ہے اللہ کو ایک ماننا۔ یہ بھی اسی سازش کا حصہ ہے، حالانکہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کلمہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ اور اگر اختصار کرنا ہی ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اختصار محمد رسول اللہ ہے، لا الہ الا اللہ نہیں۔ کیوں؟ کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس میں تو محمد رسول اللہ کہیں بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول مان لیتے ہیں اور ان کی لائیو ہر بات کو مانتے ہیں تو وہ باتیں جو وہ لے کر آئے ان میں سر فہرست اللہ کو ایک ماننا ہے۔ تو محمد رسول اللہ میں تو لا الہ الا اللہ شامل ہے، اور لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ شامل نہیں ہے، کیا؟ اور اگر آپ یہ مان لیں کہ اسلام صرف لا الہ الا اللہ ہے تو پھر سکھ بھی مسلمان کہلائیں گے اور یہودی بھی مسلمان کہلائیں گے، اس لیے کہ یہودی بھی آج ان کے عقائد آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں جا کر، بالکل ایسا ہی معلوم ہوگا کہ جیسے ایمان مفصل اور ایمان مجمل کی تفصیل ہو رہی ہے، سب بیان ہو رہی ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، بعد بعد الموت کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، فرشت اور نبیوں کو مانتے ہیں، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ تو یہ ایک گہری سازش ہے کہ جس کا ہمیں سختی کے ساتھ نوٹس لینا چاہیے، اور جہاں جہاں جس کا زور چلتا ہے، جس کا کوئی اثر رسوخ ہے جو حکومت پر، انہیں اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے، آئندہ جمعے کے لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔
سنت ادا کر لیجیے. آپ کو تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین.